رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء خاتم النبيين سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرم ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی آفاقی اور انقلابی زندگی اور سیرت مبارکہ کا ایک تحقیقی مطالعہ، ایک فکری مطالعہ اور ایک ایمانی مشاہدے کے طور پر آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جا رہا تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت، دین اسلام کی سچائی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مرتبے کی سچائی پر اپنے ایمانوں کو پختہ کرنے کے لیے اور روحوں کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اس عہد کے ساتھ مکمل طور پر آشنا کرنے کے لیے ایک عقلی مطالعہ اور ایک فکری مطالعہ اور ایک تحقیقی مطالعے کی طرف ہم اپنی توجہات کو اور اپنی گفتگو کے رخ کو لیے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی رسالت، یعنی آپ تمام کائنات کے ہر ذرے ذرے کے رسول بنا کر بھیجے گئے، اس کے پیچھے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی خلق میں بھی سب سے کامل کیا اور نوع انسانیت کے اندر اخلاق و کردار اور انسانیت کی تمام خوبیاں، جن خوبیوں کی وجہ سے انسان دیگر مخلوق سے ممتاز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ تمام خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، عظمتیں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر اللہ رب العالمین نے ودیعیت اور شامل فرمائی کہ آپ انسانوں کے اندر اور انسانیت کے تمام کمالات کے اندر سب سے اونچے قرار پائے اور سب سے بلند قرار پائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا سب سے بڑا اعلان اللہ کا خود کلام ہے، قرآن کریم کے کلام کے ساتھ ساتھ اس کا عملی شکل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کے احوال زندگی، جو لوگ آپ کے ساتھ متعلق ہوئے، جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے، لوگوں کے ساتھ جو آپ کے مراسم تھے، آپ کے وہ معاملات کہ جب بظاہر اسباب تنگی کی طرف تھے، اور وہ مرحلہ جبکہ اسباب نے اپنے تمام بازوؤں کو پھیلا کر تمام تر سہولیات اللہ رب العالمین نے محبوب کے قدموں میں رکھی تھی، تو آپ کی زندگی مبارکہ اس توازن کے ساتھ تھی کہ گھٹوتی سے بھی پاک اور جذبات کی بڑھوتی سے بھی پاک، اور آپ نے جس شفقت کے ساتھ، جس رواداری کے ساتھ، جس لحاظ داری کے ساتھ، اور انسانوں کے مراتب کے جس حفظ مراتب اور ان کی درجہ بندیوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہے، وہ یقیناً آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک سب سے بڑا عنوان اور انسانوں کو اخلاق اور کردار اور رویے سیکھنے کا سب سے بڑا پہلی درسگاہ، اور آپ کا وہ عمل جو ہے وہ انسانوں کے اندر سب سے بڑی خوبی اور کمال اور ایک کامل انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کرے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس حقیقت کو وہ پائے، اور حقیقت کو پانے کے بعد کہ جس کا جملہ یہ ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یہ اس بات کو پانے کے ساتھ، صرف یہ ایک شعر نہیں ایک حقیقت ہے، اس بات کو پانے کے بعد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملنے والے اور آپ کی زندگی سے بیان کرنے والے وہ عظیم واقعات و کردار جو انسانیت کو نکھارتا ہے اور انسان کے اندر انسانیت کو لاتا ہے، تو مجھ پر اور آپ پر، امت کے ہر فرد پر اپنے آپ کو انسانیت اور اخلاق اور کردار اور رویے کی درستگی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو پڑھ کر ان مبارک باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، اپنی زندگی کے آئینے میں لانا، تاکہ وہ بلند اور روشن کردار ہماری زندگیوں سے اندھیروں کو اور پستیوں کو دور کرے۔ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، میں نے گزشتہ جمعے بھی اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے بات کی تھی، توجہ فرمائیے گا، کہ آج غیر مسلم اگر ہم سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی، کہ جیسا تم کہہ رہے ہو کہ تو ویسے ہی تمہارے نبی ہیں، اسلام کی حقانیت کی سچائی جب ایک غیر مسلم اپنے عقلی تقاضے سے اور جتنا اس کا ذہن اور جتنا اس کی تحقیق کا معاملہ ہے اس سے جب وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے دین کی حقانیت کی دلیل کیا ہے اور اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے، تو پھر اس وقت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے علاوہ کوئی اور چیز پیش نہیں کر سکتے۔ حضور ہی کا کردار، حضور ہی کا رویہ جو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، تو مجھے اور آپ کو تھوڑا سا لحاظ اور شرم سے کام لیتے ہوئے اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم دین اسلام کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے حضور کے کردار کو پیش کرتے ہیں، کہ حضور کا کردار ہی دین اسلام کی حقانیت کی دلیل بنتا ہے، تو کتنے تعجب اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے اسلام کی حقانیت کے لیے دلیل کردار مصطفیٰ بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کو مانتا نہیں، وہ اس کردار کے ذریعے اور حضور کے اس عمل کے ذریعے حضور کی بلند اور عظیم زندگی کو مان لے، لیکن کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم تو حضور کو مانتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں حضور کے کردار سے خالی ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے تعلیم سے خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس جملوں پر توجہ کریں اور میں اس پر غور کروں تو یہ ہمارے لیے عمل کی ایک راہ کھل سکتی ہے، یعنی اسلام کی حقانیت کہ دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اگر کوئی غیر مسلم تقاضا کرتا تو ہم حضور کے کردار کو دلیل بناتے ہیں، حضور کی پاکیزہ زندگی کو دلیل بناتے ہیں، یعنی ایک غیر مسلم جو حضور کو مانتا نہیں اسے حضور تک پہنچانے کے لیے حضور کا کردار دلیل بنتا ہے، لیکن ہم تو حضور کو مان گئے ہیں، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھ گئے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اعلان کر گئے ہیں، لیکن پھر وہ چیز جو حضور کی رسالت کی دلیل تھی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، اس سے میرے اور آپ کی زندگی کیوں خالی ہے؟ یہ بہت شرم کی بات ہے اور یہ بڑے غور کی بات ہے۔ قومیں اس لیے برباد ہوتی ہیں اور کہ جب وہ طرز زندگی اور عمل کو کھو دیتی ہیں، تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کی طرف خاطر خواہ توجہ کریں اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے کردار کے قالب کے اندر اور اپنے عمل کے اندر شامل کریں، کہ ہمارے عمل سے ہندوانہ رسم ظاہر نہ ہو، ہمارے کردار سے کفار کے طریقے ظاہر نہ ہو، ہمارا عمل، ہماری باڈی لینگویج، ہمارا کردار نبوی سیرت کو ظاہر کرے، نبوی رویے کو ظاہر کرے، ہمارا چہرہ یہودیوں کی مثل نہ ہو، کفار کی مثل نہ ہو، ہماری لین دین، ہمارا کاروبار، ہماری مثل، ہمارا رویہ، ہماری بول چال ایسی نہ ہو جو کافرانہ ہے یا بد تہذیب پر ہے، کیونکہ ہم دعوے دار ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، ترجمان ہیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، تو اس پر روا یہ ہے کہ ہم اس کے کردار کو اپنائیں. مثلا دیکھیں، ہم اکثر جمعے کو کہتے ہیں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کرنا ہو، لیکن پھر بھی لوگ اس رویے کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ڈانٹ رہے ہیں. ایسا نہیں. میں نے کہا آپ بیٹھیے ذرا، میں آپ کے کندھے کو پھلانگتا ہوں، پھر آپ ذرا مجھے محبت سے دیکھیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ لوگوں کے جو حق ہے ان کے حقوق اگر آپ دو گے، ان کے مرتبے کو آپ ان تک رکھو گے، تو پھر محبت پھیلے گی. وضو وہاں پر کر کے وہاں سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے یہاں تک آنا، جمعے کے دن اس وقت پہنچنا کہ جب بالکل نماز جا رہی ہو، اور پھر یہ خواہش کرنا کہ جناب کسی پیر صاحب کے پاس جا کر ہم تعویذ لے لیں اور ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، ہمارا بال، ہمارا مال بک جائے، ہمارا کاروبار درستگی کی طرف آ جائے اور ہمیں سکون مل جائے. ہم نے کہا سکون کا سب سے پہلا تعویذ کردار مصطفیٰ ہے. سب سے پہلا تعویذ میرے اور آپ کے لیے وہ رویہ مصطفیٰ ہے. اور جمعہ کا دن جس طرح محبت کے لیے ہے، لوگ آ کے صفوں میں بیٹھتے ہیں، بھلے سفید داڑھی ہو یا جو بھی مرتبہ، جہاں آپ کو جگہ ملی ہے وہاں آپ بیٹھیں گے، لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلائیں گے. سرکار نے بھرے مجمع میں ایک شخص کو ڈانٹ دیا تھا، کیونکہ معلم کی شان یہی ہوتی ہے. کامل معلم وہ ہوتا ہے کہ جس میں غصہ بھی ہو اور جس میں شفقت بھی ہو، کیونکہ دونوں جذبات، یہ علماء نے لکھا ہے. لیکن وہ غصہ بھی پھر کسی اصلاح کے لیے ہو اور وہ شفقت بھی پھر کسی اصلاح کے لیے ہو. ایک ہی چیز رہے گی، وہ معلم ہو ہی نہیں سکتا، وہ استاذ بن ہی نہیں سکتا کہ صرف وہ غصہ ہی کرتا چلا جائے تو لوگ اس سے بھاگ جائیں گے، اور وہ کسی کو تربیت کو چیز ڈلیور ہی نہیں کر سکتا. اور ایک ہے اتنا شفیق ہے کہ وہ برے کام پر بھی اپنی آنکھیں جھکا دیتا ہے، تو وہ شخص بھی استاد بننے کے لائق نہیں ہے. استاد وہی ہے جو غلط کو غلط دیکھ کر اس پر ڈانٹ پلائے، لیکن وہ اصلاح کی نیت سے، اس کی ذات مخاطب نہ ہو، اس کا وہ عمل مخاطب ہو تاکہ وہ اس کو درست کر لے، اور وہ عمل درست ہو جائے تو اس سے دوستی ہو جائے، اس سے پیار ہو جائے. اور اگر کوئی قریبی بندہ بھی کیوں نہ ہو اور وہ اگر غلط کام کرے، تو اس سے کسی جانبداری کی پرواہ بغیر اپنی نظروں کو جھکا کر کہ میرا مرید ہے، میرا شاگرد ہے، میری بڑی خدمت کرتا ہے، تو نظریں جھکانے کی بجائے اس پر وہ تنبیہ برتے. تو لہذا شفقت اور غضب، اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے نا، الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ غصہ بھی اللہ کے لیے ہوگا اور شفقت و محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی. یہ دو چیز کسی معلم کی زندگی میں نظر آ جائے، وہ معلم کامل ہے. دنیا میں بے شمار تہذیبوں کے معلم آئے، لیکن ان میں یہ توازن نظر کبھی نہیں آئے گا. ان میں یا تو ہمدردی ہی ہمدردی ہوگی یا پھر غصہ ہی غصہ ہوگا. سرے سے ہمدردی بھی قوم کو خراب کر دیتی ہے، اور سرے سے غصہ بھی قوم کے شرازے کو منتشر کر دیتا ہے. معلم کامل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس میں یہ دونوں جذبات بیخمق موجود ہوں، اور وہ بلا کسی مبالغے کے اور زیادتی کے وہ جناب رسالت امام کی زندگی میں موجود ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کرنا ہے، جہاں جگہ ملی ہے وہاں پر بیٹھ جائیں آپ اپنی صفوں کو گویا کہ. مجھے بڑی دقت ہوتی ہے اس سے، اور جس بات کو ہم سمجھنے کے لیے آئے ہیں اسی میں ہمارا جو ہے کہ وہ سارا کام اتر جاتا ہے ذہن کا. تو جہاں جگہ ملے آپ بیٹھ جائیں. ہم اگر واقعی میں شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو ریوائیو کرنا پڑے گا، ہوش کرنا پڑے گا، بیدار کرنا پڑے گا کہ ہم داڑھی والے ہیں، ہم پگڑی والے ہیں، ہم لباس والے ہیں، تو ہم زیادہ اس پر متنبع رہیں. چاہیے کہ سب رہیں، لیکن ہم بار بار اپنے ریمائنڈر کو چلائیں، تو یہ ضروری عمل ہے. تو لہذا جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھے، مجلس کے اندر یہی ہے. اور جب تک رویہ اور حفظ مراتب نہیں ہوں گے تو محبت نہیں پھیلے گی اور کردار نہیں ہوگا. اپنی جگہ، اور ضروری بھی ہے کہ مسجد کی صف میں جب لوگ آئیں، بیٹا پنکھا بند رکھو، مسجد کی صف کے اندر جب لوگ آئیں تو چاہیے کہ جو صفوں کی جگہیں ہیں اس کو پہلے پور کر لیا جائے، تاکہ پیچھے آنے والوں کو سہولت کے ساتھ گویا کہ جگہ مل جائے. بات کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ آپ کا رویہ ہی تھا، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار اور آپ کا عمل ہی تھا جو آپ کی رسالت کی دلیل بنا. اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی حقانیت، یا یوں کہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حقانیت کی دلیل، دو چیزیں بنی ہیں، ایک قرآن بنا ہے اور ایک آپ کا کردار بنا ہے. یہ ساری تحقیق کا اور سیرت کے تمام عنوان کا خلاصہ ہے. یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کرنا، سچ جاننا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ہدایت کو پائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے دعوے کی دلیل دو چیزیں بنی، اور دلیل بھی بالکل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. دعویٰ جتنا اہم ہوگا دلیل ویسی ہوگی. دعویٰ اونچا ہو دلیل کمزور ہو تو بات بیکار ہے, اس کے کیس کو ہی ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور دعویٰ چھوٹا ہو دلیل بہت بڑی ہو یہ بھی مناسبت میں. دعویٰ جیسا ہوگا ویسی دلیل ہوگی, جیسا زور آور دعویٰ, اور دلیل کے اندر بھی کوئی احتمال اور شک نہ ہو کہ اس سے دعوے سے کوئی مناسبت نہیں آ رہی, یا دعوے کے ساتھ وہ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے, تو وہ کہے گا, جج بھی یہ کہہ دے گا اور کوئی فیصلہ کرنے والا بھی یہ کہے گا کہ دعویٰ تمہارا یہ, دلیل تم یہ دے رہے ہو, اور جناب جو ہے کہ دعویٰ تمہارا جناب جو ہے کہ وہ چنا ہے اور دلیل تم گندم کی لا رہے ہو, تو اس کو رد کر دیا جائے گا. اس تناظر میں, اس حقیقت میں, اور اس دلیل اور دعوے کی تحقیق کے تناظر کے اندر اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی سچائی کا دعویٰ عرض کرتے ہیں تو اس پر واقعتاً جو دلیل مکمل طور پر اس پر ثابت آتی ہے, جو آپ کے دعوی حق, آپ کے کامل انسان, آپ کے رسول اعظم, آپ کے حق کے علم بردار ہونے کی اور ساری خدائی کے امام ہونے کی جو دلیل بنتی ہے, یعنی اس دعوے کی جو دلیل بنتی ہے, وہ دو ہیں. ایک قرآن مجید ہے, ایک حضور کا خود کردار ہے. اس کی گہرائی میں چلے جائے, میں اس کو اس طرح بھی جلدی سے اگر عرض کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابتدائے اسلام میں جب اسلام لانا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ حضور تنہا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہو اس کی طرف چلو, جو پارٹی زوراور ہو اس کی طرف چلو. ہر بندہ اپنی انا اور اپنی سہولت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم چل رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق ہیں, کیا دیکھ کر ایمان لائے؟ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس وقت دینار و دراہم کی گویا کہ کوئی تھیلی ہے, اور نہ آپ کے پاس کوئی رقبہ زمین ہے, اور نہ آپ کے پاس جو ہے کہ وہ کوئی 10,000 یا لاکھ کا لشکر موجود ہے. تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا آپ کی ایما اور آپ کے کہنے پر حضرت عثمان کا ایمان لانا, حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایمان, میں جن جن کا نام لے رہا ہوں ان کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی وہ لوگ انسانیت کے نشان اور بڑے بڑے تاجر اور ذہین تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, عرب کے اندر ان کے پائے کا کوئی تاجر نہیں ملتا. تاجر پاگل نہیں ہوتا, معاشرے کا سب سے ذہین شخص تاجر ہوتا ہے. جس کے اندر ذہانت نہ ہو وہ تاجر نہیں بن سکتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کمال کے تاجر تھے زمانے جاہلیت میں, جب اسلام نہ لائے تب بھی. ابو عبیدہ بن جراح کمال کے مدبر شخص تھے. فاروق اعظم قریش کی جانب سے وہ ان کے امبیسڈر, ان کے سفیر تھے, جو بڑے بڑے ریاستوں میں جا کر ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی تاریخ کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہ تمام وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے متاثر ہونے کے بعد آپ کی ایمان پر لے کر آئے. تو اگر آپ دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا میرے اور آپ کی سمجھ کے لیے کہ حضور سید عالم کی رسالت, جس طرح غیر مسلم ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے رسول حق ہیں, اس کو میرے ذہن کے, جو میرا عقلی ذہن ہے, لاجیکل طور پر بتائیے کہ آپ کے نبی کے حق اور بلند ہونے کی دلیل کیا ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی بات ہے, وہ حضور کا خود کردار ہے. ہم نے کہا یہ حضور ہمارے نبی کو پڑھ لو, ایسا انسان کبھی بتا دینا, اور ایسا کردار جس کو میں تفصیل ایک ایک گوشے کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور یہ دعویٰ نہیں, یہ خیر ایک ٹائم پاس نہیں, تقریر گزاری نہیں ہے, یہ وقت گزاری نہیں, اللہ کی قسم یہ سچائی ہے کہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے. تو حضور سید عالم کی زندگی مبارکہ پر دو چیزیں دلیل بنی ہے, قرآن مجید اور ایک آپ کا کردار دلیل بنا ہے. زمانے جاہلیت میں یا اوائل اسلام میں جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو یہ بالکل پوری برادری, پوری سوسائٹی کے مقابلے پر ایک الگ بات تھی. سارا معاشرہ ایک بات کر رہا ہے, حضور ایک بات کر رہے ہیں, تو کون حضور کی طرف آئے گا؟ لیکن لوگ آئے, وہ لوگ آئے جو فہیم المزاج تھے, جو سلیم الطبع تھے, جو واقعی میں انسان تھے. وہ لوگوں کو کسی زور طاقت حسب نسب کی وجہ سے نہیں, اس کے کردار کی وجہ سے سمجھتے تھے. وہ لوگ آئے اور ان کے لیے اس گھٹن کے ماحول میں سب کچھ قربان کر کے حضور کی طرف آنے کے لیے دلیل کیا بنی تھی؟ حضور کا رویہ بنا تھا, حضور کا کردار بنا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و شفقت, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے ساتھ معاملہ بنا تھا. کیونکہ انسان اسی طریقے سے ہوتا ہے, کسی سے متاثر وہ انہی باتوں پر ہوا کرتا ہے. تو میں یہ چیدہ چیدہ بات صرف ایک عنوان کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اس کو عنوان بنا کر اگر میں اور آپ پڑھنا شروع کریں تو اس پر لاکھوں دلائل اس پر موجود ہیں. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ جو ہے وہ آپ کے کردار ہی کے ساتھ استوار ہے, اور غیر مسلموں نے جو اس وقت کلمہ پڑھا وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر پڑھا, بڑی بڑی قوموں نے جو پڑھا آپ کے کردار کو دیکھ کر پڑھا. مثلا دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں دو واقعے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ ختم کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ نجد کے علاقے سے, اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ حضور کی سیرت کے متعلق جو کالج یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ حضور کی سیرت کے متعلق کے چار درجے ہیں. ایک تو 40 سال سے پہلے کی زندگی آپ پڑھیے اور اس کو تحقیق سے پڑھیے اور اپنے آپ کو اس میں تلاش کیجیے, پھر آپ کو پتا چلے گا کتنی اونچی سیرت ہے. ضرورت کے طور پر پڑھیے, بھوک لگے گی تب آپ کو روٹی کی قدر آئے گی, پیاس لگے گی تو آپ کو پانی کی قدر آئے گی. پہلے اس قدر اور ضرورت کے ساتھ, ایک وہ درجہ جو سرکار 40 سال کی عمر تک ہے, ایک وہ درجہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال گزارے اعلان نبوت کے بعد, یعنی 53 40 سال, 13 اس میں اور ڈال دیں 53 سال. ایک وہ سال جب ہجرت کر کے حضور چلے گئے تو 6 سال گزر گئے اور اس میں بدر, حنین اور دیگر معاملات ترتیب کے ساتھ ہوئے, اور 6 سال کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو گیا, اس کے بعد تمام عالمی اقوام عالم کے ساتھ حضور جب مخاطب ہوئے ہیں. یہ نبوت کی سیرت کا سب سے آخری گوشہ ہے کہ جس میں اس وقت رومن امپائر اور بڑی بڑی تہذیبوں کے ساتھ حضور گویا کہ اپنے سفارتی معاملات کے ساتھ اپنے معاملات, تو دانائی کا کمال آپ کو وہاں پر نظر. تو یہ 4 مرحلے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنے کے, اور اس کے اندر انسان کی زندگی کے سارے مرحلے شامل ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے قرآن کریم نے تو حضور کی زندگی کے حقانیت کو ایک جملے میں بیان کر دیا جس کو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ آیت ایسی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو کو خود عیاں کر دیتی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر کچھ بات عرض کرتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس آیت کا ترجمہ سب جانتے ہیں, اور رحمت کیا ہوتی ہے, کس کے لیے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, اتنا تو ہر بندہ جانتا ہے. تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن نے ساری کائنات کے لیے رحمت قرار دیا, جیسے رب العالمین ویسے رحمت للعالمین. تو یہ ایک آیت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا کمال ہو سکتا ہے اور کس درجے تک ہو سکتا ہے. یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کے ہر پہلو کا ایک عنوان ہے اور ایک اعلان ہے, اور اس کا ایک گویا کہ ایک عنوان ہے کہ جس کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مزاج کو سمجھا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا وہ بہت طاقتور لوگ تھے, انہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ نجد کے کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ رات کو شب خون ماریں گے اور مسلمانوں کے یعنی مدینہ منورہ میں داخل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. سرکار نے ایک لشکر روانہ کیا کہ جاؤ اور وہاں کی نقل و حرکت دیکھو, اور موقع پا کر اگر واقعی میں ان کی شرارت کرو تو پھر مدینہ کو محفوظ کرنے کے لیے تم اقدام کر دینا, یعنی دفاعی طور پر. آج بھی جس طرح حالات چل رہے ہیں, تو جب ادھر گئے تو یمامہ کا سردار, یمامہ کا جو علاقہ ہے جو نجد کا علاقہ تھا, سمامہ بن اسال, وہ ٹہلتا ہوا نظر آیا. صحابہ نے کہا اس سے بہتر کیا ہے, قوم کے سردار کو پکڑ لیں, ساری قوم ڈھیر ہو جائے. تو سمامہ بن اسال کو صحابہ نے گرفتار کر لیا فوراً اور مدینے لے کر آ گیا. اب وہ جنگ چھوڑ دی. جب مدینے لے کر آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر موجود تھے, تو جو یمامہ کے حاکم ہیں سمامہ بن اسال, ان کو مسجد نبوی کے ساتھ قیدی جہاں باندھے جاتے ہیں وہاں باندھ دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فجر کی نماز کے باہر تشریف لائے تو حضور کو کہا گیا کہ حضور ہم کامیاب ہو گئے, اور ہم نے جو ہے وہ یمامہ کا جو سب سے بڑا سردار تھا, جو ان کی طاقت تھی تجارت کے حوالے سے, مال اور قوت اور فورس کے حوالے سے, ہم نے اس کو گرفتار کیا. سرکار نے فرمایا وہ کہاں پر ہے, تو کہا حضور وہاں بتاؤ. سرکار قریب آئے اور اس کو اس حال میں دیکھا, اس کا منصب سردار تھا وہ. سرکار نے فرمایا اس کو کھول دو, کھول دو. کہنے کہ حضور کھول دیں ساری قوم ڈھیر ہو جائے گی. فرما نہیں, ایسا نہیں, ہم کچھ اور رویے سے کام کرنا چاہتے ہیں. فرما کھول دو. کھولنے کے بعد اسے کہا کہ تم چلے جاؤ. وہ حیران ہوا, کیونکہ آج تک عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن یہ جنگی شخص پکڑا گیا ہو اور اس کو آزاد کر دیا گیا ہو, اس کی گردن نہ ماری گئی ہو. یہ پہلی بنیاد جناب رسالت امام نے رکھی ہے. تو گنگا کے نجس پانی میں نہانے والے ہندو پنڈت کو کیا پتا اخلاق کیا ہوتے ہیں اور کردار کیا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں جب سرکار نے اس کو آزاد کیا تو سمامہ بن اسال وہ تعجب میں کہ میں آگے جاؤں پیچھے جاؤں, میرے ساتھ ہوا کیا ہے, میں نے تو ساری پلاننگ بنا لی تھی کہ اب تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے جس طرح ہم نے سب کے کیے ہیں. اس سے رہا نہ گیا, وہ ایک باغ کے اندر گیا اور باغ کے مالک کو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا پانی دو, میں نہانا چاہتا ہوں. غسل کیا اور غسل کر کے مسجد نبوی کی طرف دوبارہ لوٹ کر آیا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اب اس کو ذرا تلاشی لو, یہ اب کیوں لوٹ کر آیا. حضور نے فرمانے چھوڑ دو اس کو, پہلے تلوار اس کی گردن پر تھی, اب ہماری بات اس کے دل کے اوپر ہے. اس کو آنے دو. جب وہ آیا تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے تاریخ انسانیت میں ایسا شفیق آدمی نہیں دیکھا اور ایسا رئیس ریاست نہیں دیکھا کہ جس کے پاس ساری قوت ہو, دشمن اس کی ایڑی کے نیچے مچھر کی طرح آ چکا ہو, لیکن وہ صرف انسانیت کا رشتہ رکھ کر اس کی ہدایت کے لیے اپنے پاؤں کو ہٹا دے, رخصت کر دے. دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ و اشہد انک رسول اللہ, اور یقیناً یہ بات ٹھیک ہے جو آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میرے سامنے جو شخص جلوگر ہے وہ انسانیت کا سب سے اونچا شخص ہے, کہ انسانیت کے وہ کمال جس کے قریب انسان کو ہوا نہیں لگی اس مقام پر وہ پرواز کر رہا ہے, اور وہ اللہ کا رسول ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ لیا, سرکار کے پاس وہ آئے اور ہاتھ پر بیعت کی, سرکار نے روانہ کیا. یہ یمامہ کے گندم کے بہت بڑے تاجر تھے, اور مکہ کے اندر گندم کی سب سے زیادہ ترسیل انہی کے گوداموں سے ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ سارے مکہ والے جنہوں نے میرے رسول کو مکے سے نکالا, اور نکالا اللہ اکبر, درمیان میں 3 سال جس کو گویا کہ غم کا سال کہا جاتا ہے, وہ 3 سال وہ ہے کہ سرکار کو محلے سے نکالا گیا, اور شعب بنی ابی طالب ایک وادی جس کے نیچے صرف زمین ہے, چھت کچھ نہیں, وہاں پر حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا, اور مکہ میں بائیکاٹ کر دیا گیا, کوئی ان سے تجارت نہیں کرے گا, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی سلام دعا نہیں کرے گا. یہ چیز خریدنے کے لیے آئے, 5 روپے کی چیز تم 500 روپے میں بیچو گے, یعنی اگر دینا بھی ہے تو کئی گنا زیادہ تم اس پر, تاکہ ان کو بالکل مفلوج کر کے یا مار ڈالا جائے یا گھٹنوں کے بل گرایا جائے. تو شعب ابی طالب کی آپ تاریخ ابھی گوگل پر سرچ کر کے پڑھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس قدر کا ظلم انسان سوز جو حضور پر کیا گیا یہ کہیں پر نہیں گیا. 3 سال تک صحابہ کہتے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں. 7 دن بھی وقاص جب عراق کو انہوں نے فتح کیا, اور جب ان کے سامنے بھنے ہوئے بکرے رکھے گئے تو وہ دھاڑے مار کر رونے لگے. ان کے غلام نے کہا کہ روتے کیوں ہیں, فرما شعب ابی طالب, شعب گھاٹی کو کہتے ہیں, یعنی وہ ایریا جو پہاڑ کے دامن کے اندر آتا ہے, کہ 3 سال تک کافروں نے ہمیں وہاں پر محصور رکھا, وہاں سے نکلنے نہیں دیا. کوئی تاجر ہم بیچنے آئے وہ دکان بند کر دیتا, ہم اس پر اصرار کرے کہ دے دے تو وہ 1 روپے کی چیز 100 روپے کا تقاضا کرتا, اتنی ہمارے پاس ہمت نہیں ہوتی. تو اس وقت جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مال تھا وہ خرچ ہوا, یا سرکار کے چچا ابو طالب کا جو مال تھا وہ خرچ ہوا. 3 سال کا یہ مرحلہ. سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ اس بھنے ہوئے گوشت کو دیکھ کر نعمت کی قدر ہونی چاہیے. دیکھیے فرمائے بھنے ہوئے گوشت کو دیکھ کر میں روش لے رہا ہوں کہ شعب ابی طالب کے اندر جب ہم رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے تو 3 سال کا عرصہ کہ ہم پر کھانا پینا ساری پابندیاں لگا دی گئی تھی, سوشل بائیکاٹ ہمارا کر دیا گیا تھا, ہم مکہ کی گلیوں میں آئیں جہاں کھڑے ہو جائیں لوگ اٹھ کے چلے جائیں, سلام کریں وہ جواب نہ دیں, کسی حکیم کے پاس جائے وہ ہمارا علاج نہ کریں, تاجر کے پاس جائے وہ ہمیں چیزیں مہنگی فروخت کریں. کہتے حال یہ تھا کہ میں جا رہا تھا رات کے اندھیرے میں شعب ابی طالب پہ, مجھے بھوک کا یہ حال تھا کہ مجھے غشی تاری تھی. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی, میں نے فوراً کھا کے منہ میں ڈال دی, کھا لیا, مجھے اب تک نہیں پتا وہ کیا چیز تھی. اور آج میرے سامنے یہ بھنے ہوئے بکرے رکھے ہوئے ہیں تو آپ رونے لگے. فرما ہم نے حضور کے ساتھ یہ تکلیفیں اسلام, اور یہاں پر حضور اسی شعب ابی طالب کے اندر سرکار کے چچا انتقال کر گئے, اسی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال کر گئی. تو گویا کہ وہ عام الحزن قرار جو پایا, غموں کا سال, وہ اس حوالے سے قرار پایا. میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سمامہ بن اسال جو مکے کے سب سے زیادہ گندم کو ترسیل کرنے والے تھے, سب سے بڑا بزنس ان کا, اور مکہ والے ان کے علاوہ کہیں سے گندم حاصل نہیں کرتے تھے, ان کو جب یہ بات پتا چلی نا, کیونکہ غلام ہو چکے تھے, سرکار کے مرید ہو چکے تھے اور وقت کا بادشاہ تھا, انہوں نے کہا جی آپ نے غلاموں کو کہا, انہوں نے مکہ میں ایک دانہ بھی گندم نہیں جائے گا, سستا بیچ دو کہیں پر, سستا بیچ دینا, لیکن مکہ والے جو دے رہے اس سے کم میں بیچ دینا, ایسے ہی غریبوں کو بانٹ دینا, نقصان برداشت کر لوں گا, لیکن میرے نبی کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے میں ایک دانہ بھی گندم ادھر نہیں جانے دوں گا. اور حال یہ ہوا کہ جیسے قحط سالی ہو جاتے ہیں ڈرائے, اس قسم کی پوزیشن مکہ کی بن گئی تھی, اور مکہ کے اندر جو ہے کہ کھانے کے لالے بن گئے تھے. سرکار مدینہ منورہ کے اندر تھے تو مکہ کا ایک سفیر ابو سفیان کی طرف سے گیا اور اس نے حضور سے کہا کہ یہ آپ کا مرید ہے اور آپ کا چاہنے والا ہے, مسلمان ہے, یہ ہمیشہ سے ہمیں گندم دیتا, اس نے رکنے کے پاس ہمارے پاس خوراک کا بحران آ گیا, آپ کچھ کریں. سرکار نے فرمایا بالکل چلے جاؤ, وہ بحران اب نہیں رہے گا, اب اس کو شروع کرواتے ہیں. سرکار نے خط لکھایا, فرما کچھ نہ کرنا, یعنی حضور تو خود اس صدمے کو سہ چکے ہیں. سرکار نے فرما شمال بن اسال مجھے تمہارا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, وہ انسان ہیں, ان کے لیے فوراً اس چیز کی ترسیل کھول دو. اور شمال بن اسال سرکار کے اس حکم کے تحت انہوں نے گندم کی ترسیل جو تھی اس کو کھول دیا. تو یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا جس کی وجہ سے سارا مکہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوا. ایسے ایک نہیں میرے دوستو بزرگوں, ہزاروں اور درجنوں واقعات موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی رویے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم نے پرچم کشائی بھی سوال سے رکھی ہے. ہر بندے نے اپنی طرف سے تجزیہ کیا کہ اس کو چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر ایک کے جذبات مخلصانہ تھے. لیکن رات میں مطالعہ کر رہا تھا, یہ حدیث میری نظر سے گزری, تو میں نے کہا میں یعنی میرا کوئی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا کہ جی یہ بات ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ وہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, ان کو یہ احسان نہیں پتا, لیکن عالم دنیا کے اندر واقعتاً کسی کو اگر اس بات کا احساس ہو کہ اخلاق اور نظریہ اور ویلیو انسان کی کیا ہوتی ہے, تو یقیناً پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور مودی جو گدڑ بھبکیا مار رہا ہے, تو ہم اس پر صرف ایک بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ایک ہی حسن ایسا تھا کہ جو حضرت امام حسن کے حلم اور بردباری کا مظہر بنا. تم اور کیا بھیجو گے, ہمارے طیارے تمہارے رڈاروں کے اندر نہیں آئے اور تمہیں مار کر نیچے خاک کے اندر گرایا. اگر اب بھی ہم روک لیں تو یہ قوم اب بھی سر بکفن ہے کہ نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے, ہمیں ضرورت اسلام کی ہے, عزت کی ہے, اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس بارے میں کوئی اس قسم کا تذبذب نہیں ہے, خیال نہیں ہے. اور میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممبر میرے دوستوں ہوتے اس لیے ہیں, یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ حقانیت کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس پاکستان کسی خطہ زمین کا نام نہیں ہے, پاکستان قلعہ اسلام کا نام ہے, پاکستان ایک نظریے کا نام ہے. پاکستان کی افواج الحمدللہ بدر و حنین کے صحابہ کی وہ عملی تصویر کا نام ہے. لہذا اس لیے اس جرت و شجاعت کو سلام پیش کرنے کے لیے اور قوموں میں یکجہتی کرنے کے لیے اور پنڈتوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, لگے رہو, یہ بٹی ہوئی قوم الحمدللہ متحد ہو چکی ہے. یہ بٹی ہوئی قوم, کل تو میں نے دیکھا وزیرستان سے 50,000 پشتونوں کا ایک لشکر نکلا اور وہ چیخ چیخ کر کے رہا تھا ہمارا نام نکالو, ہم انڈیا کے اندر گھسنے تیار ہیں. تو میں نے کہا جو خطے ہمارے سے کچھ ناراض ہو گئے تھے, لیکن اسلام مسلمان یعنی پاکستانی کسی سیاسی مسئلے پر کسی سے ناراض ہو جائے ہو جائے, لیکن جب پاکستان کی ناموس کی بات آئے, عزت کی بات آئے, تو وہ اس کو اسی طرح مقدم رکھتا ہے جیسے سروں کے اوپر قرآن کو مقدم رکھتا ہے. اور یہ بھارت سن لے, ہم اپنے بچوں کو جس طرح یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا قرآن مجید کو اوپر تاک میں رکھا جاتا ہے, چوم کر رکھا جاتا ہے, اس کے غلاف کو بھی زمین پر نہیں رکھا جاتا, الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ سب ہلالی پرچم بھی بیٹا یہ اونچا رکھا جاتا ہے, چوم کر رکھا جاتا ہے اور بلند جگہ پر رکھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامت رکھے. اور انتہا پسندی کے جو بادل آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے عافیت رکھے, امتحان سے ہمیں بچائے, آزمائش سے ہمیں بچائے, اور فیصلہ اگر ہو جائے تو اور مشاورت مکمل ہو جائے, فتوکل اللہ, پھر جب توکل ہو جائے تو مومن پھر ہوتا ہی وہی ہے کہ جو مشاورت میں طے پا جائے مومن اس کے پیچھے چلتا ہے. ہم انتہا پرست نہیں ہیں, یہ فہم ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تفہیم کے ساتھ ختم ہو جائے. ایک آواز ہو کر تمامی حضرات ہاتھ اٹھا کر یکجہتی کا نعرہ لگا دیں, پاکستان زندہ باد. ہاتھ نیچے اچھے نہیں رکھتے, جمعہ پڑھنے آئے ہیں آپ, نعمت کی قدر جاننی چاہیے. کوئی سیاسی جلسہ نہیں, اور یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے نا, ہندو تو گھس جائے تو جناب یہاں پر لوگوں کو قتل و غارت گیری کر رہا ہے. آپ مزے سے دورا جی کی مسجد میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے اندر نام لے رہے ہیں, تو یہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ زمین کا فضل اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا. تو ایک آواز لگے پاکستان پاکستان. ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے گا ان شاء اللہ, نماز کے بعد درود و سلام ہوگا, اور درود و سلام کے بعد اگر وقت ہو تھوڑا سے تو تشریف لائیے اپنے جذبات کو اور نعمت کی شکرانے کے لیے اسی ہمارے مقدس چوک جو حضرت سیرانی بابا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے, وہاں پر اپنے عہد کی تجدید کے لیے پرچم کشائی کی جائے گی. اللہ رب العالمین میرا و آپ کا حافظ و ناصر ہوں.